إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تین چیزیں کے کرنے کا حکم ہے اور تین ہی چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے. قرآن مجید کی بہت جامع آیت ہے, اس لیے مسلمان اسے مسلمان خطبہ جمعے کے دن جمعے کے خطبے میں اس کو اہتمام سے پڑھتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, تین چیزوں کے کرنے کا حکم ہے کہ بے شک اللہ انصاف کا, احسان کا, رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور بے حیائی, بدی اور ظلم سے روکتا ہے. تین چیزوں سے بے حیائی, بدی اور ظلم سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اللہ فحشا سے روکتا ہے, فحش, فحش لٹریچر بھی ہوتا ہے, ناول اور افسانے جو عشق اور فسق پر مشتمل ہوتے ہیں, مخلوط مرد عورت کا ملنا, گانا ناچنا تھرکنا, یہ سب فحش میں شامل ہے. لیکن آج تو کچھ بھی فحش نہیں رہا, اس لیے کہ نام دے دیا فن, آرٹ, کلچر, ان خوبصورت ناموں سے سجا کر یہ سب چیزیں معاشرے میں حلال قرار دی گئیں, ورنہ یہی سب سے بڑی گندگیاں تھیں. نام بدل دیا, آرٹ بن گیا, کلچر بن گیا, فن بن گیا, ثقافت بن گئی, تو ان خوبصورت ناموں سے سجا کر سب چیزیں حلال قرار دی گئیں. اب کوئی فحش نہیں رہا, ہاں اب کوئی چیز بے حیائی نہیں رہی. تو قرآن نے تین چیزوں سے منع کیا ہے, وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون, واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم, اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا تو اللہ سے کی ہوئی عہد کو پورا کرو, اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے. یعنی عہد خواہ اللہ سے کیا ہے, خواہ اللہ سے مخلوق سے کیا ہے, اس کی پاسداری کرو, اس کی رعایت رکھو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا, جس عورت نے اپنی سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار کر تار 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 کر دیا تھا, تم اس جیسے نہ بننا. تم بھی اپنے قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں. اللہ اس کے لیے تمہاری آزمائش کر رہا ہے, اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں ایک عورت دیوانی تھی, دیوانی, اس کا نام خرقہ تھا. وہ بڑی محنت سے دن بھر سوت کاتا کرتی تھی اور شام کو اسے اڑھیر ڈالتی تھی. یہ عورت اس معاملے میں ضرب المثل بن گئی تھی. جب کوئی شخص اچھا خاصا کام کر کے خود ہی اسے بگاڑ دے تو اسے اس عورت سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ جس نے سوت کاتا اور رات کو شام کو اسے تار تار کر دیا. اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں بڑے زور شور سے پھر قسم کو توڑ ڈالتے ہیں, ان کی مثال اس عورت کی طرح ہے. پھر عام طور پہ جھوٹی قسم توڑنے کا مقصد دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے, اس لیے فرمایا اس معمولی فائدے کے خاطر ایسے گناہ کا ارتکاب مت کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کے پیرو بنا دیتا, لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچاتا ہے. تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور بات پرس ہوگی. تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے. جب ایک آدمی قسم کھا کے توڑ دیتا ہے تو دوسروں کو بھی قسم کھا کر توڑنے کی ہمت ہو جاتی ہے. تو یوں یہ دوسروں کو بھی گناہوں کی دعوت دے رہا ہے. ایک تو اپنے گناہ کا وبال, اور دوسرا جب دوسروں کے لیے گناہ کا ذریعہ بنا تو اس گناہ کا بھی وبال. اور اللہ کی عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو. اگر تم حقیقت سمجھو, جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. ما عندکم ینفد, یہ بات بتائی کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ایک دن تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. بس اوقات تو زندگی میں آدمی کی مال و دولت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, ورنہ بڑھاپے کے اندر تو جیب خالی ہو ہی جاتی ہے. ورنہ اگر سب کچھ ہوا بھی تو موت کے وقت تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن فرمایا جو اللہ کے پاس جمع کر لیا نیکیوں کی صورت میں, صدقات خیرات کی صورت میں, گویا کہ وہ محفوظ خزانے میں جمع کر لیا. ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. کئی مرتبہ یہ بات آئی کہ صبر شریعت کی اصطلاح میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے, یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے دبا کر اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کا نام صبر ہے. اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام صبر ہے. کسی تکلیف کے موقع پہ اللہ کے فیصلے پہ کوئی شکایت نہ کیا جائے, وہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. ورنہ اس کا جامع مفہوم یہی ہے کہ ہر موقع پہ اپنی نفسانی خواہشات کو دبا لے اور یہ دیکھے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے, اسے کر ڈالنا, یہ ہے صبر. من عمل صالحا من ذکر, پھر بتایا کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا اور اسلام نے عورت کا خیال نہ رکھا. بلکہ فرمایا جیسے مرد اللہ کا ولی بن سکتا ہے, عورت بھی ولایت کے درجے پہ فائز ہو سکتی ہے. جیسے مرد اللہ کا قرب پا سکتا ہے, عورت بھی اس میدان میں پیچھے نہیں ہے, بشرطیہ کہ ایمان اور عمل میں آگے بڑھے. تو اسلام جہاں مرد کو بلند مرتبہ اور ولایت کا درجہ دیتا ہے, وہاں عورت کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى, جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے. یہ فلنحیینہ حیاتن طیبہ, حیاتن طیبہ عربی گرامر کے مطابق یہ حیاتن نکرہ کہلاتا ہے, یعنی اس میں الحیا نہیں ہے, کوئی خاص زندگی نہیں, بلکہ عام زندگی. اللہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسے حیات طیبہ نصیب فرمائے گا. دونوں اس میں شامل ہیں, دنیا کی بھی زندگی اور آخرت کی بھی زندگی حیات طیبہ. اور حیات طیبہ میں تین بنیادی چیزیں ہیں, ایک اللہ قناعت کی روزی دے دے, دوسرا اللہ دل کا سکون نصیب فرما دے, اور دوسرا اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت دے دے. یہ حیات طیبہ نیکیوں کی بدولت اور ایمان کی بدولت نصیب ہوتی ہے کہ دلوں میں عزت ملتی ہے, دلوں کا سکون ملتا ہے, اللہ قناعت بھری عزت بھری روزی نصیب فرما دیتے ہیں. حیاتن طیبہ. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. فاذا قرات القرآن, چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. ویسے تو قرآن پڑھنے کی ایک فضیلت ہے اور قرآن اللہ کی ایک بہت بڑی نیکی ہے, تو نیکی کے موقع پہ شیطان سے پناہ مانگ لینی چاہیے. ذکر یہاں قرآن کا ہے, ورنہ ہر خیر کے موقع پہ شیطان سے پناہ مانگ لی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا, اس کا بس تو ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. جو جس قدر گناہ کرے گا شیطان اتنا اس سے دوستی کرے گا, اور پھر وہ دوستی میں اتنا آگے ہو جائے گا کہ یہ نیکی کرنا چاہے گا, قدم اٹھیں گی نہیں. ہاں, جیسے بسا اوقات انسان بھی انسان کا دوست بنتا ہے اور برا دوست بن جائے, تو اگر کبھی یہ نیکی کا خیال بھی کر لے تو برا دوست, ابے کیا ملاؤں کی باتیں کر رہے, چھوڑو اس کے. تو وہ دو اس کی لاج رکھ کے اس نیکی سے بھی رک جاتا ہے. تو ایسا شیطان بھی یاریاں لگا لیتا ہے اور ایسی دوستی لگاتا ہے کہ یہ آدمی قدم اٹھانا بھی چاہے تو قدم نہیں اٹھتا. اللہ پناہ نصیب فرمائے شیطان سے. ہاں جس قدر گناہوں کی زندگی ہوتی ہے یہ دوستی گہری ہو جاتی ہے. دوستی کرنا بھی چاہے تو نہیں کرتا, پھر نہیں کر پاتا. فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً, کفار کا ایک اعتراض تھا اس لیے کہ شروع میں احکامات آئے پھر منسوخ آئے, کوئی آیت آئی پھر منسوخ ہو گئی, تو کفار کا اعتراض تھا یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں یہ تبدیلی کیسی. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کون سا حکم ہونا چاہیے اور کون سا حکم منسوخ کر دینا چاہیے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً, اور فرمایا یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو, حالانکہ ان میں اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے. قُلْ نَزَّلَ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ, کہہ دو یہ قرآن کریم تو روح القدس جبرائیل امین, جبرائیل امین کا ایک لقب روح القدس ہے اس لیے کہ وہ ایسی غذا لے کے آئے ہیں جس سے روح کو پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے. قرآن روح کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے ہے, کیونکہ جبرائیل اس کا واسطہ بنے تو ان کا لقب پڑ گیا روح القدس. تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, اے پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے, یہ قرآن عربی زبان میں ہے جو عربی زبان کے اندر ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پہ نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے وہ نہیں جسے زبردستی کفر کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب ہوگا. مکہ مکرمہ میں ایک لوہار تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں دل لگا کر سنا کرتا تھا, اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اس کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی آپ اس کو انجیل کی کوئی بات بھی سنا دیا کرتا تھا, کبھی کبھی آپ کو انجیل کی کوئی بات بھی سنا دیا کرتا تھا. مکہ مکرمہ کے بعد کافروں نے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اس لوہار سے سیکھتے ہیں. یہ آیت کریمہ اس اعتراض کے لغو اور فضول کہنے کے لیے اتری ہے کہ وہ بجائے لوہار تو عرب نہیں اجمی ہے اور قرآن تو عربی زبان کے اندر ہے, تو ان کی تردید اس آیت کے اندر موجود ہے. اور آگے من کفر باللہ ہی اسے فرمایا کہ مرتد شخص جو دل سے کفر کا کلمہ کہتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کے سر پہ تلوار رکھ دی گئی اور اس سے کہا گیا کفر کا کلمہ کہو, کسی کی جان کو خطرے میں ڈال کر کہا گیا تم کفر کو قبول کرو, اب وہ دل کے اندر سے ایمان مطمئن ہے لیکن زبان سے کہہ دیتا ہے کفر کا کلمہ, تو فرمایا یہ کافر نہیں ہوتا, یہ مرتد نہیں ہوتا. اس کا تذکرہ فرمایا ذلک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا, اس لیے اللہ ایسے ناشکر لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچایا کرتا. اور ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی, اور یہ لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں. لازمی سی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے. ثم ان ربک للذین, ایمان کے اثر سے کفر کا, ایمان جب آدمی لاتا ہے تو کفر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. پھر تم یقین جانو تمہاری پروردگار کا معاملہ یہ ہے, جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا تو ان کے ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتے ہوئے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا. پھر آگے نے اللہ نے ایک بستی کا ذکر فرمایا جسے اللہ نے خوب نعمتوں سے نوازا رکھا تھا, لیکن جب اس بستی نے اللہ کی ناشکری کی تو پھر اللہ نے ان پر خوف کا اور بدامنی کا اور گہرانی اور مہنگائی کا عذاب نازل فرمایا. وضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنہ مطمئنہ، ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پر امن اور مطمئن تھی، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا. ہاں، اور یہ بستی عام ہے، کراچی والی بھی ہو سکتے ہیں، ہاں، جنہیں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی خوشحالی دی تھی، امن دیا تھا، لوگ فٹ پاتھوں پہ بھی سو جایا کرتے تھے، لیکن نعمت اسلام کی نقدری کی، یہ قومیت کی بدبودار گندگی میں پڑ گئے. آج ایک دوسرے کے گردنیں کاٹ رہے ہیں، نہ امن رہا، نہ چین رہا، اور نہ خوشحالی رہی، نہ سکون رہا. یہ اللہ نے عذاب دیا نا، یہ اللہ نے عذاب دیا ہے. اسلام سب سے بڑی نعمت تھی، اس کی نقدری کی ہے، اور عصبیت اور قومیت کو گلے سے لگایا ہے، اور اس ناسور کو پروان چڑھایا ہے، تو آج اس کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں، آج اس کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں. ہر طرف عصبیت، اور جسے کہیں کہ رنگ نسل کے بت کھڑے ہیں، اس عذاب کا آج شخصانہ ہے، جس سے آج اللہ نے ان نعمتوں کی برکتوں سے محروم کر دیا ہے جو اللہ نے یہاں دے رکھی تھی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اس کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا، چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آن پکڑا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، لہذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. پھر اللہ نے ان مردار چیزوں کا تذکرہ کیا، اس نے تمہارے لیے بس مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بیتاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، ضرورت کے حد سے آگے نہ بڑھے، تو اللہ بخشنے والا مہربان. یعنی ایسا شخص یہ حرام چیزیں کھا سکتا ہے صرف زندگی بچانے کے لیے، وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پہ، بابا کے نام پہ جو دیگے پک رہی ہیں وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن اتنی کھا سکتا ہے کہ صرف جان بچ جائے. ہاں ہاں، مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے، ہاں، تو جس نے خنزیر کھا سکتا ہے، اتنا غیر اللہ کے نام پہ نظریں اور بکرے اور مرغیاں جو ہوتی ہیں دیگے پکتی ہیں، وہ بھی اتنا کھا سکتا ہے، ہاں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. اسی کا ذکر فرمایا، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام، اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی بندوں کو اختیار نہیں کہ وہ حلال حرام کا فیصلہ کریں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہیں، اور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا دنیا کی کوئی طاقت انہیں حلال نہیں قرار دے سکتی، نہ کوئی دنیا کی پارلیمنٹ، نہ دنیا کی کوئی جمہوریت، نہ دنیا کی کوئی اکثریت حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتی، اور حرام کو حلال نہیں قرار دے سکتی، یہ صرف اللہ کا اختیار میں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ، پھر کچھ چیزیں اللہ نے خاص طور پہ یہودیوں پہ حرام کی، یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جن کا تذکرہ ہم تم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة، پھر تمہارا رب ایسا ہے جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ذات ہے. بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی، اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا. ہم نے دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں یقیناً ان کا شمار صالحین میں ہے. پھر اے پیغمبر، ہم نے تم پر وہی قدری حکم نازل کیا ہے، تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. سنیچر کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا. یقین رکھو تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرمائیں گے جن میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آداب تبلیغ، دعوت کے آداب بتائے، اور فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ. حکمت کہتے ہیں موقع شناسی، موقع کی مناسبت سے گفتگو، شفقت اور خیرخائی، انداز گفتگو، موقع کی مناسبت، وقت شناسی، ہاں مزاج شناسی, یہ حکمت ہے. جیسے دعوت کی جاتی ہے نا تو اسے پلیٹ میں رکھ کر بڑی شائستہ انداز میں پیش کی جاتی ہے کھانے کی دعوت, تو اسی طرح ایمان اور دین کی دعوت بھی شائستہ انداز میں پیش کی جائے. دعوت تھوپی نہیں جاتی کہ منہ میں ڈال دی اور کھانا ہی کھانا ہے, ایسا ہی کرتا ہے. اس لیے دعوت کے جوش میں دعوت کا یہ انداز نہ ہو کہ سامنے والے کو دین سے بیزاری کر دو, ہاں, اور ہمیشہ وہ دین سے جو ہے اور اہل دین سے بیزار ہو جائے. دعوت کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے, دعوت کا یہ طریقہ نہیں ہے. جیسے کھانے کی دعوت شائستہ انداز میں پلیٹ کے سجا کے پیش کرتے ہیں, اسی طرح دین کے بعد بھی ایسی حکمت اور شائستہ انداز میں کی جائے کہ سامنے والے اس کو لے لے اور اسے قبول کر لے, ہاں, ورنہ کم از کم وہ نفرت, اور جسے کہیں کہ اہل دین سے نفرت نہ کرے تو شائستہ انداز میں بات کرنا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو. اگر بحث کی نوبت آئے بھی تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو, یقیناً تمہاری پروردگار, یعنی بحث کا ایسا انداز نہ ہو جس میں تان اور تشنیع شروع ہو جائے اور ایک دوسرے کو آر دلایا جائے, اس لیے کہ شیطان بحث کے دوران اس قسم کے گولے ایک دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے, ہاں, اس قسم کے گولے ایک دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو آر دلائیں اور ایک دوسرے پہ تان اور تشنیع کریں, ذاتیات پہ حملہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, بجائے ماننے کے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, تو اس سے منع فرمایا. وجادلہم باللتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل, آگے فرمایا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خیر للصابرین, اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے, اگر صبر ہی کر لو تو یقین ہر صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے. اے پیغمبر, تم صبر سے کام لو اور تمہارا صبر اللہ کی توفیق سے ہے, اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں, ان کے وجہ سے تنگ دل نہ. بس اوقات صبر اللہ کی مدد اور نصرت کو کھینچتا ہے اور ظالم پر اللہ کا غضب بن کے اترتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک شخص آیا تنگ کرنے کے لیے, دروازہ کٹکھٹایا, حضرت کے آرام کا وقت تھا, تو آ کر اس نے کہہ دیا, اس نے بہت گستاخی کی اور انتہائی درجے کی گستاخی کی کہ حضرت امام حنیفہ کی والدہ بہت بوڑھی تھی, تو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی والدہ سے شادی کروں, شادی کروں, گستاخی کی, مقصود تنگ کرنا تھا. حضرت نے کچھ نہیں کہا, حضرت نے فرمایا بھائی وہ خود بالغ ہیں, سمجھدار ہیں, ان کی اپنی اجازت پر موقوف ہے, ہاں, بجائے اس کے کہ آپ اسے الجھتے, یہ صبر سے کلمات کہہ کر اسے رخصت کر دیا. ابھی وہ آگے گیا ہی نہیں تھا کہ ایک دم دھڑم سے گرا, ہاں, اور جسے کہیں کہ اس پہ موت واقع ہو گئی. تو بسا اوقات گستاخی اور بسا اوقات جسے کہیں کہ کسی اللہ والی کو تنگ کرنا, اور پھر جب وہ صبر کرتا ہے تو وہ صبر دشمن پر غضب بن کے اترتا ہے, غضب بن کے اترتا ہے. تو بسا اوقات صبر اللہ کی مدد کو اہل اللہ کے لیے کھینچ کے لے کے آتا ہے, اور اللہ پھر ان کی براہ راست مدد کرتا ہے. اس لیے جب کوئی آدمی, نیک آدمی صبر کر رہا ہے تو اس کو تنگ کرنے میں جرت نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا صبر ہی ہماری ہلاکت کا باعث بن جائے. اس لیے فرمایا صبر کرو, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, یقین رکھو اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور خود احسان پر عمل پیرا ہیں. پھر بنی اسرائیل ہے, یہ سورت بھی سب سے پہلے آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج کے مبارک موقع کے بعد ہوا, اگرچہ معراج کے واقعہ ٹھیک ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے. معراج ہوا لیکن کوئی مہینہ متعین نہیں ہے اور کوئی تاریخ متعین نہیں ہے. رجب اور 22 رجب یہ خود متعین کردہ ہے, ہاں, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی متعین دن نہیں بتایا, متعین دن نہیں بتایا. معراج ہوا, برحق ہے معراج, اور یہ معراج خواب میں نہیں ہوا, اس لیے کہ خواب میں تو آپ بھی معراج کرتے رہتے ہیں, بیٹھے یہاں اور امریکہ کی سیر ہو رہی ہے, ہاں, خواب کے اندر, ہاں, بیٹھے یہاں اور کینیڈا کی سیر ہو رہی ہے خواب میں, ہے نا, تو خواب میں معراج کرنا کون سا کمال ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے کہ وہ اسی جسم کے ساتھ معراج کیا, اسی جسم کے ساتھ معراج کیا, اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اس زمانے میں جہاں اونٹوں کا سفر تھا اور گاڑی جیسے گدا گاڑیوں کا سفر تھا, اس زمانے کے اندر یہ معراج اس انداز میں بڑی تعجب کی بات تھی, بڑی تعجب کی بات تھی. لیکن صحابہ کا ایمان کی عظمت کی بڑی شان تھی کہ ایک لمحے میں کا توقف نہیں کیا اور حضور کی بات پر فوراً ایمان لے آئے. حالانکہ اس زمانے میں جسے کہیں کہ بیلوں کا سفر, اونٹوں کا سفر, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے کہ میں رات کے تھوڑے کے حصے میں بیت المقدس پہنچا جہاں کی مسافت 40 دن کی تھی, تقریباً 40 دن کی مسافت تھی مکہ سے بیت المقدس کی. پھر آپ کہہ رہے کہ میں آسمانوں پر گیا اور ساتوں آسمانوں کا سیر کی اور جنت اور جہنم دیکھی, اور پھر اسی رات کو واپس بھی مکہ میں پہنچ گئے. ہاں, بیلوں کے دور میں آج تو کچھ سمجھ میں آتا ہے, اس لیے کہ آج تو ہوا سے تیز راکٹ پیدا ہو گئے اور خلائی جسے کہیں کہ سواریاں پیدا ہو گئیں جو آواز سے زیادہ تیز ہیں. ہاں, اور آج تو یہ لفٹیں سمجھ میں آتی ہیں, کیسے لفٹ اوپر جا رہی ہے, کیسے لفٹ اوپر ہے. لیکن صحابہ کا ایمان کا کمال ہے کہ جہاں یہ سائنسی ترقی بھی نہیں تھی, سائنسی ترقی بھی نہیں تھی اور یہ جدید شکلیں بھی نہیں تھیں, لیکن نبی نے فرمایا فوراً ایمان لے کے آ گئے. تو آج تو اس کی انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں. اگر آج لفٹ بن سکتی ہے اور انسان اپنے محدود عقل سے لفٹ بنا سکتا ہے, تو اللہ کے لیے ایسا براق پیدا کرنا کیا مشکل ہے جس پہ حضور سوار ہو کے آسمانوں پہ چلے جائیں. ہاں, آج لفٹ بن سکتے ہیں تو اللہ کے لیے ایسا براق پیدا کرنا جو آسمانوں پہ حضور کو لے جائے کیا مشکل ہے. ہاں, تو آج جب انسان ایسی سواریاں بنا سکتا ہے جو آواز سے زیادہ تیز رفتار ہیں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. پھر تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جیسے ہمارے ہاں وقت کا حاکم آ جائے تو ساری ٹریفک رک جاتی ہے, رک جاؤ بھائی رک جاؤ, صدر صاحب آ رہے ہیں, گلیاں بھی بند, روڈ بھی بند, سڑکیں بھی بند, ٹریفک بند ہوئی. ہاں, تو کیا مشکل ہے کہ اللہ رب العزت نے سارا نظام روک دیا ہو کہ محمد رسول اللہ آ رہے. ہاں, ہواؤں کو, فضاؤں کو, سورج کو, چاند کو, سب کو روک دیا, اللہ کا رسول آ رہا. ہاں, ساری ہر چیز کی ٹریفک رک گئی ہے, تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. ہاں, تو تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا. جب یہ معجزہ ملا تو اس وقت کا سب سے بڑا عقل پرست ابو جہل صبح صبح گلیوں میں آ کودا اور کہنے لگا, سنا یہ کیسی عقل سے گری ہوئی اور عقل سے دور کی بات کہہ رہا ہے کہ میں رات کو گیا اور سیر کی اور پھر واپس بھی آ گیا, یہ کوئی ماننے کی بات ہے, عقل میں کہاں آتی ہے, یہ کہاں عقل میں آتی. جلدی جلدی حضرت ابو بکر کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ, کہ ابو بکر یہ سن کر تو اب اس کا انکار ہی کر دیں گے. حضرت ابو بکر کے پاس گئے, کہا یوں تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے. کہا کس نے کہا؟ کہا محمد رسول اللہ نے. کہا اگر محمد نے کہا ہے ہاں تو پھر اس نے سچ کہا ہے, اگر یہ بول اس کی زبان کہیں تو اس نے سچ کہا. تو اس دن سے ابو بکر کا لقب پڑا صدیق, صدیق تصدیق کرنے والا. تو اس سورت کے اندر جو ہے ابتدا میں اسی معجزے کا تذکرہ ہے. پھر بھائی جب سفر بڑھیا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا یہ بہت بڑھیا سفر تھا, اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ اس سفر میں لے کے آئے ہیں. ہاں, آپ بھی بڑھیا سفر کے اندر کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں نا. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ سفر کرایا اور اس سفر کا سب سے بڑا تحفہ نماز کا لے کے آ گئے, اور نماز کی عظمت اور شان بتائی کہ سارے احکامات دنیا میں آئے لیکن نماز اتنی بڑھیا چیز تھی کہ اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. ہاں, اپنے پاس بلایا تو یہ تحفہ لے کے آئے. اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں لا یکلف اللہ نفسا یہ لے کے آئے, اور التحیات للہ والصلوات یہ مکالمہ ہے جو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں ہوا, جس کو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں, یہ امت کو ملا. یہ سارے تحفے تھے جو اس معراج کے موقع پہ امت کو نصیب ہوئے. صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ سے ملاقات کا, اور ہمیں بھی روز اللہ سے معراج کا موقع مل گیا نماز سے. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے, اہل ایمان کے لیے معراج ہے. جیسے اللہ کے نبی جسمانی طور پہ اللہ کے قریب ہو گئے, اللہ کے قریب ہو گئے, کوئی نماز اپنی شان سے پڑھے تو یہ اللہ کا بہت قریب ہو جاتا ہے, بہت قریب ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں اسی کا آغاز میں اسی معجزے کا تذکرہ ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی, جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے بہت ساری اپنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں. اللہ انہو هو السمیع العلیم, وہ بے شک ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ہے. وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ, اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا, تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کار ساز قرار نہ دینا. ذریت من حملنا مارو, اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا, وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. انسانیت طوفان نوح سے ختم ہو گئی تھی, لیکن وہ دو چند لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی پہ سواری تھے. پھر نئی نسل انسانی کا آغاز انہی افراد سے ہوا, نئی نسل انسانی کا اضافہ انہی لوگوں سے ہوا. ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے. چنانچہ جب ان دو واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے اور تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے. جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پہ حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام کیا. جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا, جہاں مدت دراز تک وہ اس غلامی میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے. اسی آیت کا تذکرہ ہے, جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ ان پر ظالم اور بدترین شریر حکمران مسلط کر دیتا ہے. ہاں, اور یہ پہلے قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفلی پہلے سے زیادہ بڑھا دی. اگر تم اچھے کرو گے تو ہم ہی فائدے کے لیے کرو گے اور برے کا مقام کرو گے تو اپنے ہی برا کرو گے. چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پہ مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالے اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہو جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے, اور جس چیز کو ان کا دور چلے اس کو تیس نیس کر دیں. بہادرات نے کہا, اس دوسرے دشمن سے مراد یہودیوں قتل عام تھا, اور یہودیوں نے ان پہ جسے کہیں کہ عیسائیوں پہ حملہ کیا اور جسے کہیں کہ عیسائیوں کا قتل عام کیا, یہ مراد ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات فرمائی کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں, اور پھر جب دشمن مسلط ہوتا ہے تو ان کی مساجد بھی ویران ہو جاتی ہیں. اور آج بھی مسلمانوں کی بدعماریاں اور ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں کہ آج دنیا کے اندر مسجدیں اجڑ رہی ہیں, چاہے وہ فلسطین ہے اور چاہے وہ جسے کہیں کہ افغانستان ہے اور چاہے وہ عراق ہے. ان ممالک کے اندر جب اللہ ناراض ہوا, دشمن مسلط ہوا, تو حالات یہ ہو گئے کہ ہر طرف مسجدیں اجڑنے لگ گئیں, اور مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ اپنا دین کا دفاع کر سکا, نہ اللہ کے گھروں کا دفاع کر سکا, اور نہ جسے کہیں کہ اپنے مسلمانوں کو بچا سکا, جس کی سزا یہ ہے کہ آج اس کے عبادت خانے بھی غیر محفوظ ہو گئے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ. عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پہ رحم کرے, لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے. ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. ان ھذا القرآن, حقیقت یہ کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر, اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بلائی مانگنی چاہیے. انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے, یعنی عذاب کا مطالبہ کرتا ہے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں تو اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی. گویا کہ ایسے برائی عذاب مانگ رہے ہیں جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں, اور پھر فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ, ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا, اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. پھر فرمایا اقرا کتاب, کہا جائے گا پڑھ لو اپنا نامہ اعمال, اپنا رزلٹ دیکھ لو بھائی, اقرا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, ہاں آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. جو شخص سیدھی راہ پہ چلتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے, اسی کا ذکر فرمایا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں, پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں, ان پر بربادی پوری ہو جاتی ہے, چنانچہ ہم انہیں تباہ کر دیتے ہیں. جب اللہ کسی قوم پہ نظر کرم ہٹا لیتا ہے تو ان کے خوشحال لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور دولت کو اسراف میں اور نافرمانیوں میں استعمال کرتے ہیں, اور پھر دوسرا طبقہ انہیں کی نقل کر کے اپنے اپنے وسائل کے اندر اللہ کی بغاوت کرتا ہے, اور یوں پوری قوم سرکشی اور نافرمانی پہ اترتی ہے, پھر اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی, اس کا تذکرہ فرمایا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ, جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں. آگے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسے اس کے لیے کرنی چاہیے, جبکہ وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش پوری قدردانی کی جائے گی. صرف تمنا کافی نہیں ہے بھائی, کوشش بھی کرنی پڑے گی. تمنا کون نہیں رکھتا جنت مل جائے, ہر شخص تمنا کرتا ہے, لیکن میری تمنا کافی نہیں, اس تمنا کے مطابق کوشش بھی کرنی پڑے گی. ہاں اگر کوشش ہوگی تو پھر جنت ملے گی, تو نری تمنا کافی نہیں. کلن نمید دوہا اولاہی, اے پیغمبر جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی ادا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی نوازتے ہیں, یعنی فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں نہ فرمانوں کو بھی دیتے ہیں. دنیا میں تمہارے رب کی ادا کسی کے لیے بند نہیں ہے, دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے, اور یقین رکھو آخرت کے درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, یہاں تقریباً 16 احکامات کا تذکرہ ہے جو یہاں اللہ رب العزت نے تفصیل سے ذکر فرمائے. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. دوسرا حکم ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا, والدین کی نافرمانی مت کرو, اس بات کا تذکرہ فرمایا. تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو, بلکہ ان کے عزت کے ساتھ بات کیا کرو. ہیں یہ والدین کے زندگی, والدین کے آداب اور حقوق بتائے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, پیار سے پیش آؤ اور کندھے ان کے سامنے جھکا لو, کندھے ان کے سامنے جھکا لو. یہ اولاد کی ذمہ داری تھی, لیکن آج اولاد تو سر چڑھ کے بول رہی ہے. ہاں اور نافرمان ایسی بنی ہے, اس میں قصور کچھ ماں باپ کا بھی ہے کہ ان کی تربیت میں نقص تھا, اور کچھ قصور نظام تعلیم کا بھی ہے جس نے ان کو جری اور گندا بنا دیا, اور کچھ قصور جسے کہیں کہ ذرائع ابلاغ, اور جسے کہیں کہ نیٹ وغیرہ کا بھی ہے جس نے اولادوں کو آوارہ بنا دیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کہہ رہا ہے اولاد سے کہ باپ کو اف نہ کہو, اب باپ کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ اولاد کو بھی اف نہ کہیں. معاملہ الٹ ہو گیا, قرآن تو کہہ رہا تھا اولاد سے کہ باپ باپ کے سامنے اف نہ کرنا, کندھے جھکا کے رکھنا, لیکن آج دنیا کا نیا سبق ملا ہے, ماں باپ سے کہا اولاد کے سامنے اف نہ کرنا, ان کے سامنے ذرا کندھے جھکا کے رکھنا. ہاں ان کے سامنے کندھے جھکا, جیسے وہ کرتے رہیں ویسے کرتے رہنا, آج کا سبق یہ ہے. ہاں تو دنیا کی یہ روایت ہی بدل گئی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ, اور یہ دعا کرو یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے, تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے, اگر تم نیک بن جاؤ تو ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تیسرا حکم اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو, اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ, اسراف نہ کرو, اسراف نہ کرو. یقین جانو جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, اور جہاں شیطان جاتا ہے وہیں اس کا بھائی بھی جائے گا. ہاں شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا, اس کا بھائی بھی پھر ساتھ ہی جائے گا. فرما اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, جہاں شیطان جائے گا وہاں اس کا بھائی بھی جائے گا. ہاں اور فرمایا شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. آگے فرمایا وَإِمَّا تُرِضَنَّ, پانچواں حکم, فرما اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تم اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو, تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو. کچھ دینے کے لیے نہ ہو تب بھی حسن اخلاق سے پیش ہو کر کر کے اور ان سے جسے کہیں کہ ان سے معذرت کر لو, ورنہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ رکھو, اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے. درمیان کا, ہاں نہ اتنے اتنا ہاتھ کھولو کہ خود بھیکاری بن جاؤ, اور نہ اتنے بخیل بنو کہ ایسا لگتا ہے تمہارے ہاتھ تو گردن کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں, ہاں جاتی نہیں جیب کے اندر, جاتی نہیں اپنی تجوری کے اندر کے خرچ کرو, ہاں ایسا لگتا ہے گردن میں چمٹی ہوئی گردنوں کے ساتھ. اس لیے فرمایا درمیان کا راستہ, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اور اپنی اولاد کو مفلسی کی آگے فرمایا حقیقت یہ کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے, اور اس جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے. یقین رکھو وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے, انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے. اگلا حکم, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. ہاں مفلسی کی خوف سے قتل نہ کرو, جیسے ایک کفری جملہ کہا جاتا ہے, پیدا تو کر رہے ہو کھلاؤ گے کہاں سے. ہاں یہ کفری بولے ہیں کہ پیدا تو کر رہے ہو کھلاؤ گے کہاں سے, جو دے رہا ہے وہ کھلائے گا بھی سے. ہاں یہ کہا جاتا ہے پیدا تو کر رہے ہو کھلاؤ گے کہاں سے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رزق اللہ مجھے بھی دیتا ہے میری اولاد کو بھی دیتا ہے, اور اللہ بندہ بھیجتا اولاد دیتا بعد میں ہے, اس کی روزی زمین پہ پہلے بھیجتا ہے. ہاں زمین پہ اس کی روزی پہلے بھیجتا ہے. فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطا کبیرا ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مخلوط میل جول اور جسے کہیں کہ فحاش گوئی اور گانا اور موسیقی اور ناچنا اور تھرکنا, یہ سارے زنا کے قریب کے ذرائع ہیں. جو یہاں تک پہنچ جائے گا وہ گندگی کے اندر بھی پڑ جائے گا, جہاں تک پہنچ جائے گا وہ گندگی کے اندر ہی پہنچ جائے گا. اس لیے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ, میں نے عرض کیا اب تو فاحشہ کچھ رہا ہی نہیں نا, اب تو فاحشہ کچھ رہا ہی نہیں, اب تو فن بن گیا, کلچر بن گیا, آرٹ بن گیا, ہاں ثقافت بن گئی, دنیا کا تقاضا بن گیا. ہاں اب تو فحش رہا ہی نہیں, سب کو اچھے خوبصورت ناموں سے سجا کر نئی نسل کو اس کے اندر جسے کہیں کہ مصروف کر دیا. تو فحاش تو کچھ نہ باپ کے سامنے فحاش رہا نہ ماں کے سامنے رہا. ہاں پہلے یہ سب چیزیں بے حیائی تھی, ماں باپ بھی اولادوں کو روکتے تھے, اب یہ فحاش رہا ہی نہیں. ہاں اب تو کہتا یہ بھی ایک آرٹ ہے بھائی, اور یہ بھی ہمارا کلچر ہے. ٹھیک ہے نا, کہنے والے کہہ رہے کہ اگر استاد بھی منع کر دے نا ٹیچر کہ آپ کی بچی کیسا لباس پہن کے آتی ہے, کہتی ہے بھائی اگر اس نے کام کرنا ہے دنیا میں اٹھے بیٹھے گی, تو اگر آج ہم ان چیزوں سے روکیں گے دنیا کے اندر پھر یہ اٹھے بیٹھے گی کیسے, کام کیسے کرے گی, ہاں دنیا کے اندر یہ زندہ کیسے رہے گی. اس لیے جیسا زمانہ ہے اور جیسی چلن ہے ہم اسی حال میں اس کو چلنے دو, تو یہ ضرورت سمجھ لی گئی. تو فحش رہا ہی نہیں, اب دنیا سے فحش ختم ہو گیا, نام بدل دیے گئے. ان نوکار فاحشہ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله, نہ حق کسی کو قتل نہ کرو. اس کا ذکر فرمایا جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو, الا یہ کہ تمہیں شرن اس کا حق پہنچتا ہو. قصاص یہ قتل کرنا جائز ہے, لیکن وقت کی حکومت کے ذمے ہر شخص انفرادی طور پہ قصاص بھی نہیں لے سکتا. ومن قتل مظلوما, اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے, چنانچہ اس پہ لازم ہے کہ وہ قتل کرنے کے حد سے تجاوز نہ کرے, یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ بھٹکو ہم ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو, یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے, اور عہد کو پورا کرو. یقین جانو عہد کے بارے میں تمہاری بات پر سونے والی ہے, جب کوئی چیز پیمانے سے ناپ کرو تو پورا پورا, اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو, یہی طریقہ سنت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے. جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو, جاسوسی مت کرو, ایجنسیاں کر کے لوگوں کا پیچھا مت کرو. یقین رکھو, یقین رکھو, کان ناک اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. ولا تقف ما ان السمع والبصر والفؤاد, آگے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پہ اکڑ کر مت چلو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہ, یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں. اے پیغمبر, یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پہ وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں. اے انسان, اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنا, ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. بھلا کیا تمہارا رب نے تمہیں بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ کہ تم لوگ بڑے سنگین بات کر رہے ہو. یہ مشرکین مکہ کا غلط نظریہ کہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس کی تردید فرمائی. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں, مگر یہ لوگ ہیں کہ اس کے بدکنی ہی میں اور اضافہ ہو رہا ہے. کہہ دو, اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے. اس لیے کہ جہاں دو حاکم ہوں تو وہ آپس میں الجھ جایا کرتے ہیں, آپس میں الجھ جایا کرتے ہیں. جہاں دو حکمران ہوں وہ آپس میں لڑ کھڑے ہوتے ہیں. تو فرما اگر اور بھی ہوتے تو بھی تو اللہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحانہ و تعالی, حقیقت یہ کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بالاتر ہے. تو سب السماوات و ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ کہ وہ بڑا بردبار بہت معاف کرنے والا. اے پیغمبر, جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے, اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں. جب اللہ کسی کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اور اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے کہ نبی کے زبان سے قرآن سنتے ہیں اور ہدایت نہیں ملتی, یہ اس لیے کہ ان کے اندر طلب موجود نہیں, وہ خود گمراہی کے راستے پہ پڑ گئے ہیں, پھر اللہ بھی انہیں زبردستی ہدایت نہیں دیتا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ, اور فرمایا اے پیغمبر جب تم قرآن, اچھا آگے فرمایا, ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں وہ اسے سمجھتے نہیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں. نحن اعلم بما يسمعون به, ہمیں خوب معلوم ہے جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں, اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے. جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے. ہاں, اور بھائی یہ منافق اور مشرک آپ کے پاس آ کر بات سنتے ہیں, ہمیں خوب پتہ ہے کیوں سن رہے ہیں, تاکہ انہیں باتیں بنا کر اپنے وہ مخلص مسلمان جو ان کے برادری کے ہیں انہیں پریشان کریں اور تنگ کریں, اور انہیں یہ کہیں کہ جن کے تم مان رہے تو جادوگر ہے اور تم جادوگر کے پیچھے چل پڑے ہو. وقالوا اذا كنا, پھر یہ آخرت کا انکار کرتے تھے, دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھپتیاں کسی ہیں اور یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں چنانچہ راستے پہ نہیں آ سکتے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کہہ دو تم پتھر لوہا بھی بن جاؤ تب بھی اللہ تمہیں پیدا کر دے گا, تم پتھر بھی بن جاؤ اور لوہا بھی بن جاؤ اللہ پھر تمہیں انسان بنا کے اٹھا دے گا. او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے, پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا. اب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے, ایسا کب ہوگا؟ سر ہلا ہلا جب ان سے کہو نا کہ اللہ پیدا کرے گا یوں تو کب ہوگا؟ مذاق میں, تمسخر کے انداز میں یوں سر ہلا, ٹھیک ہے نا, تو سر ہلا ہلا کر کہیں گے ایسا کب ہوگا؟ کہہ دینا کیا بعید ہے, وقت قریب ہی آ گیا ہو جس دن تمہیں بلائے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہو اس کے حکم کی تعمیل کرو گے, اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے. میرے مومن بندوں سے کہہ دو وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو. درحقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے. گھروں میں بہت جھگڑے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دو. گھروں میں بہت جھگڑے ہیں, وظیفہ بتا دو تو قرآن نے وظیفہ بتا دیا کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو وہی بات کیا کرو جو بہترین ہو. در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے اور شیطان یقین طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے. ہاں یہ زبان کو قابو میں کر لو تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے, گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے. ہاں کہتے ہیں گھروں میں بڑا جھگڑا, کوئی وظیفہ بتا دے. تو وظیفہ قرآن نے بتا دیا. کسی نے عورت نے پوچھا کوئی وظیفہ دے دے, اس نے کہا یہ تعویذ لے کے دیتا ہوں لیکن ایک کام کرنا اسے دانتوں کے نیچے رکھنا, بس دانتوں کے نیچے نہیں رکھنا اس نے, اور اس دانتوں سے ہٹنا نہیں چاہیے. ہاں اس نے دانتوں کے نیچے رکھنا, اب تو خاموش رہنا پڑ رہا ہے. ہاں خاموش رہا تو گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے. ہاں تو خاموش رہ جا جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے 32 دانت دے دیے تاکہ زبان باہر نہ نکلے. تو گھروں کے جھگڑوں کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ سوچ کے بولو, سوچ کے بولو, سوچ کے بولو. تو یہ وظیفہ قرآن نے دیا ہے, میرے مومن بندو سے کہہ دو وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو. در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے, شیطان یقین طور پہ انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم, تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے, اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم فرما دے اور چاہے تمہیں عذاب دے دے. اسی کا ذکر فرمایا, قل ادعوا الذین زعمتم, یہاں شرک کی تردید فرمائی. آگے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں. یہ بات تقدیری کتاب میں لکھی جا چکی ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ, اور ہم کو نشانی یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیاں جھٹلا چکے ہیں, یہ بھی جھٹلائیں گے تو ان پہ عذاب آ جائے گا, اس لیے ہم ان کا من مانا معجزہ اور نشانی نہیں دے رہے. اسی کا ذکر فرمایا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, حضرت آدم کا قصہ ہے اور شیطان کے سجدہ کرنے سے انکار ہے, پھر اللہ رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کیا, اس کا تذکرہ فرمایا. اور وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ, اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے, اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا, اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے, ان سے خوب وعدے کر لے. حقیقت یہ کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے لیے سوا کچھ نہیں کرتا. یقین رکھو جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا, اور تیرا پروردگار ان کے رکھوالی کے لیے کافی ہے. جو اللہ کے بندے ہیں اللہ پھر ان کو شیاطین اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. ربکم الذی یزجی, یہاں پھر تذکرہ توحید کا ہے اور دلائل ہیں توحید کے. ولقد کرمنا بنی آدم, آدم کی اولاد کو جو اللہ نے فضیلت دی اس کا تذکرہ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور اسے خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں, اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے, اور اس کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں سے ساتھ بلائیں گے, پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نام اعمال پڑھیں گے, اور اس پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. امن کا نفی آدھی اعما, اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا. اے پیغمبر, جو وہی ہم نے تمہارے طرف بھیجیے یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگیں گے تاکہ تم اس کے بجائے کسی اور بات کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ پیش کرو, اور اس صورت میں تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, آپ ہرگز ان کی بات نہ مانیے گا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا, جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے, اور تم ہمارے طریقے پہ کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. عقیم الصلاۃ, پھر نماز کے اوقات کا تذکرہ ہے. اے پیغمبر, سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو, فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو. یاد رکھو فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے. اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ صبح کی نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے, اور حدیث میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی نگرانی کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں وہ باری باری اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. چونکہ ایک جماعت فجر کے وقت آتی ہے جو سارے دن اپنے فرائض انجام دیتی ہے, اور دوسری جماعت شام کو عصر کے وقت آتی ہے, پہلی جماعت فجر کی نماز میں اکثر شریک ہوتی ہے, اور بعد مفسرین نے اس سے نمازوں کی حاضری مراد لی ہے. یعنی فجر کی نماز میں چونکہ نمازیوں کو حاضری کا موقع دینے کے لیے اس نماز میں لمبی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ لوگ نماز میں شریک ہو سکیں, اس لیے فرمایا کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، اس وقت تلاوت کیا کرو، تو فجر کا وقت بہت مبارک وقت ہوتا ہے. ان قرآن المجری کانا مشہودہ امین اللہ فتح جد بھی نافلۃ الگ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے. امید ہے کہ تمہارے پروردگار تمہیں مقام محمود پہنچائے گا. اور یہ دعا کرو، یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو. وقل جاء الحق، اور کہہ دو حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا. یقیناً باطل ایسی چیز ہے جو مٹنے والی ہے. وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے. اس میں دلوں کی شفا بھی ہے اور جسموں کی شفا بھی ہے. قرآن میں دلوں کا شفا بھی ہے، جسمانی بھی شفا ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے، اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو کے بیٹھتا ہے. یہ کافروں کا مزاج ہے، نعمت ملتا ہے تو تکبر کر کے منہ پھیر لیتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. مومن کی شان یہ ہے، نعمت ملتی ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، احسان شناس بنتا ہے. اور اگر اللہ کوئی نعمت اور آزمائش بھی نعمت لے لے اور آزمائش میں ڈال دے، بجائے مایوس ہونے کے صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی رہتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے. بخاری کی ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ کچھ یہودیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، جواب میں اتنی ہی بات بیان فرمائی گئی جو انسان کے سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح کی پیدائش براہ راست اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. انسان کے جسم اور دوسری مخلوقات میں تو یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ اس کی پیدائش میں کچھ ظاہری اسباب کا دخل ہوتا ہے، مثلا نر اور مادہ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن روح ایک ایسی چیز ہے جس کی تخلیق کا کوئی عمل انسان کے مشاہدے میں نہیں آتا. بچہ پیدا ہوا پتہ چلتا ہے کوئی اسباب ہیں، بچی پیدا ہوئی کوئی اسباب نظر آتے ہیں، لیکن روح اس کے کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آتے، یہ براہ راست اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے. اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل کی بس کی بات نہیں. اس لیے یہ فرما دیا تمہیں بہت تھوڑا علم عطا کیا ہے اور بہت سی چیزیں تمہارے سمجھ سے باہر ہیں، بس اتنا ہی کافی سمجھو کہ روح اللہ کا حکم ہے. ہاں، اور جب انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو جسم کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، جب جسم میں آ جاتی ہے تو جسم حرکت کرنے لگ جاتا ہے. کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم. تو انسان کے سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے اس کے درپے ہونا بھی نہیں چاہیے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آگے فرمایا وَلَا إِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، اور پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ. الا رحمتا من ربک، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. آگے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن، کل قیام، حقیقت یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے. کہہ دو اگر تمام انسان اور جنات اس کام پہ اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ ایسا اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کتنی ہی مدد کر لیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، پھر اللہ فرما رہا ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور بار بار اللہ اس کے اندر مختلف انداز میں ہدایت کی شکلیں پیش کرتا ہے. کفار کے مطالبات اور ان کے جوابات کا آگے تذکرہ ہے. وہ کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی تو نہریں بہ جانے چاہیے اور باغات ہونے چاہیے، اور آپ پر تو سونا چاندی کے زیورات آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس تو فرشتہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہوں گی تب ہم آپ پر ایمان لے کے آئیں گے. تو ان کے اعتراضات اور ان کا جوابات ہیں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اس کا جواب یہ کہ جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے روکا. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا، الجھ پڑے کہ آپ بشر ہیں یا نور ہیں، جیسے آج دنیا الجھی ہوئی ہے. ہاں، اور آپ کی بشریت کا ہی انکار کر بیٹھے اس وقت کا مشرک، انہیں حیرت ہوئی کہ بشر کیسے رسول بن سکتا ہے. ہاں، تو فرمایا اس بات میں الجھ گئے. اس کا تذکرہ فرمایا اگر زمین اور دھرتی پہ رہنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتا، زمین پہ رہنے والی مخلوق چونکہ بشر تھی اور انہی کی ہدایت کے لیے نمونہ بھیجنا تھا، تو اس لیے اللہ نے بشر ہی کو پیغمبر اور رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اسی کا ذکر فرمایا، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، ومن یهد اللہ فهو المهتد، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے پھر اسے کون ہدایت پہ لا سکتا ہے. آگے فرمایا، ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں. اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو، جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ کسی نے تم پہ جادو کر دیا ہے. ہاں، اللہ کے نبی کو تسلی ہے، اگر آج مشرکین نہیں مان رہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی وقت کے فرعون نے یہی معاملہ کیا تھا، وقت کے فرعون نے یہی معاملہ کیا تھا اور کہا آپ جادوگر ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، اسی کا ذکر فرمایا، وبالحق انزل اللہ وبالحق نزل، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ اتارا ہے، اور آپ کو ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا اس پر ایمان لے کے آؤ اور اللہ کو پکارو، اللہ کا نام لے کر یا رحمان کا نام لے کر، سارے اللہ کے اچھے نام ہیں. اسی کا ذکر فرمایا، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے. اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے. پھر آگے سورہ کاف ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہاں، تو یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے چند سوال کریں. ہاں، ان یہودیوں نے ان سے کہا کہ تم حضور سے چند سوالات کرو، اگر ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. پہلا سوال یہ کہ وہ بتائیں کہ ان نوجوانوں کا واقعہ بتائیں، ہاں، جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے. دوسرے، اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا. اور تیسرے، اس سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. تو ایک سوال کا جواب پہلے آ گیا اور 2 سوالوں کا جواب اس کے اندر آیا، اور اللہ نے پھر قرآن کی یہ سورت اتاری ہے سورہ کاف، اس کے اندر انہی چیزوں کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. تو یہ سورت ان واقعات پر مشتمل ہے. الحمدللہ، بڑی فضیلت ہے اس کی، ان آیات سورہ کہف مسلمان جمعے کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اپنے نبی کی سنت کی پیروی میں، اور جو اس کو پڑھتا رہتا ہے اللہ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. خود اللہ نے اور خود اللہ کے نبی نے اس کے لیے پناہ سے اسے پناہ مانگی ہے، اور اپنی امت کو دعا سکھائیے کہ دجال کی فتنے سے پناہ چاہیں، اور اس کا ایک سبب یہ پناہ چاہنے کا کہ سورت کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں ہر جمعے کو. اور جو شخص اس جمعے کو پڑھ لیا کرتا ہے اللہ پورے ہفتے کے اس کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے. الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی. قیم لینذر، ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے. اسی کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. پھر آگے جا کر، ام حسبت ان اصحاب الکہف، یا اصحاب کہف کے واقعے کی تمہید ہے، کہ کیا تمہارا خیال ہے غار اور رقیم والے لوگ ہمارے نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ چند نوجوان تھے جوانی کے موسم میں ایمان لے کے آئے، اس زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا دین تھا، اس پر اس کے مطابق وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا. وقت کا حاکم کافر تھا اور پوری رعایا بھی اس کی پیروکار تھی، وہ بھی کفر اور شرک کی زندگی گزار رہی تھی. ان چند نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد وقت کے حاکم نے انہیں اپنے دربار میں بلایا، سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد انہیں دھمکی دے دی، باز نہ آئے تو سولی پہ لٹکا دوں گا، تمہارے لیے موت کی سزا ہے. یہ نوجوان وہاں دربار سے نکلے اور جا کر شہر سے باہر نکلے، اللہ سے کہا، مولا ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب تو ہمارے لیے راستہ کھولتے چلے جا، غار میں جا کر ٹھہرے. اللہ رب العزت نے انہیں سلا دیا، اور سلایا بھی کیا، صدیوں سوتے چلے گئے. صدیاں سوتے چلے گئے اور پھر جب آنکھ کھلی تو سارے حالات اور فضا بدل چکی تھی. اسی کا تذکرہ اس سورت کے اندر ان آیات کے اندر موجود ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم. ہم تمہارے سامنے اس کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا, ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے, بڑے استقامت کے ساتھ دین پہ جمے ہوئے تھے. کمال ہے, کمال ہے, کیسا اللہ نے دل مضبوط کیا ہوگا. ساری دنیا کفر سے بھری ہوئی, گھر سے لے کر بازار تک, ایوان تک, پارلیمنٹ تک, ہر طرف کفر ہی کفر ہے. گھر کے لوگ, خاندان, بلادری سارے کافر کے کافر اور مشرک ہیں. یہ چند نوجوان جوانی کے موسم میں خوشحال گھرانوں کے یہ نوجوان, اچھا کھانے والے, اچھے پہننے والے, اچھی رہائش میں جس زندگی کے دن گزارنے والے, اللہ نے ان پہ فضل فرمایا, ایمان کی دولت دی دی اور پھر ایمان پہ ایسے ڈٹ گئے کہ ہر دھمکی اور ہر زیادتی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اسلام اور ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے کسی حال میں تیار نہیں. ہم نے ان کے دل کو خوب مضبوط کر دیے تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اٹھے اور انہوں نے کہا, ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے, ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقین انتہائی لغو بات کہیں گے. یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. ان کا عقیدہ صحیح ہے تو اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی وعدے دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ساتھیو, جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں, تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو. تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا. وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا, جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف سے کترا ہوتا ہوا چلا جاتا. وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے. یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے, جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پہ لائے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. کوئی آدمی غار کی طرف رخ کرتا, وہاں ایسا روب تھا کوئی اندر جھانک کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا, حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے تھے. اللہ کہتا ہے ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے تاکہ ان کی جلد بھی محفوظ رہے. اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا, اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی. جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم اس حالت میں کتنی دیر میں رہے ہوگے, کتنی دیر سوئے بھائی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہیں. دوسرے نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو. اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو, وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے, پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے. اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے, کسی کو تمہاری خبر بھی نہ ہونے دے. اب یہ نوجوان اللہ کی شان سالہ سال سوتے رہے اور جب اٹھے تو ایک دوسرے پوچھنے لگے کتنے دن سوئے؟ ایک کہتا ہے آدھا دن ہوا لگتا ہے, ایک نے کہا نہیں ایک دن پورا سوتے رہے. اور اتنے سال تک سوتے رہے, بھوک نہیں لگی, پیاس نہیں لگی, جیسی آنکھ کھلی تو فوراً بھوک لگ گئی. کہا یار ایک ساتھی کو بھیج دو, چاندی کا سکہ لے کے جائے, بازار سے کھانا لے کے آئے. ذرا ذرا خیال کرے کسی اچھے آدمی سے ہاتھ سے کھانا لے, کوئی مشرک نہ ہو بیچنے والا, ہاں کوئی مشرک نہ ہو, یا کہیں ظاہری طور پہ ناپاک کھانا اور جسے کہیں کہ حرام کھانا نہ ہو. ذرا دیکھ کے اچھے طریقے سے دیکھ لینا کہ اس کا کھانا اچھا ہے, نیک آدمی سے کھانا لے کے آنا. انکم, اسی کا ذکر فرمایا. اور پھر اللہ کی شان اس کے بارے میں تفصیلی واقعہ موجود ہے. جب وہ اس سکہ لے کر گیا ہوٹل والے کے پاس, ہوٹل والے نے کہا یہ سکہ کھرے پیسہ تو میاں کھوٹے پیسے لے کے آ گئے. اس نے کہا کھرا کھوٹا کیا بات ہے, کھرا ہی تو ہے. کہا کون سا کھرا ہے, پرانا سکہ لے کے آ گئے. اس نے کہا کون سا پرانا ہے؟ تو ایک دوسرے سے بات ہوئی تو فوراً دکان والے کے دن میں آئی کہ کچھ نوجوان تھے اس ملک کے اندر, وہ اللہ کی بات کرتے تھے, پھر ایسے غائب ہوئے کہ ساری دنیا کی نظروں سے غائب, ان کا کوئی پتہ نہ چلا. تو اس نوجوان سے پوچھا یہ سکے تو اس زمانے کے ہیں, تم وہ تو نہیں ہو؟ اب جھوٹ کیسے بولیں؟ سچ بولا ہم وہی ہیں. وہ پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گیا, اور جب دربار میں لے گیا تو عین اس وقت کا بادشاہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھا, خدا ترس تھا, خدا کا نیک بندہ تھا, وقت کا حاکم بھی, رعایا بھی بدل گئی تھی. وہ دعا مانگ رہا تھا, اللہ میرے ملک کے کچھ حصے میں بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں, کوئی ایسی دلیل اور برہان بھیج دے کہ میں انہیں سمجھا سکوں. اللہ کی شان, جب یہ بچہ گیا تو وقت کا حاکم سمجھ گیا, اللہ نے برہان اور دلیل بھیج دی کہ جو اللہ سالہ سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد ہی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. ہاں, تو یوں اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا. انہم یظہروا علیکم یرجموکم, کیوں اگر شہر کے لوگ تمہاری خبر مل گئی یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے, اس لیے چپکے سے جانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, پھر آخر ان کا انتقال ہو گیا, اور وہاں جہاں یہ چھپے ہوئے تھے وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں کوئی مسجد بنا دے. تو آپس میں رائے ہوئی, مختلف ہوئی, کسی نے کہا میزار بنا دے, کچھ لوگ ہوں گے, کسی نے کہا نہیں مسجد بنا دے. چنانچہ وہاں اللہ کا گھر بن گیا, اسی کا تذکرہ ہے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم, ان کی تعداد کتنی تھی؟ کسی نے کہا تین تھی, کسی نے کہا پانچ تھی, کسی نے کہا سات تھی. ہاں, وثامنہم کلبہم, اور آٹھواں ان کا کتا تھا, اسی کا ذکر فرمایا. فرمایا اللہ اس کی تعداد خوب جانتا ہے, اسی کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو کہا کرو انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. اللہ کے نبی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب کل دوں گا, پھر کل وہ نہیں آئی, بہت دن گزر گئے, وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو تنبیہ فرمائی, آئندہ جب بھی کوئی کام کل کرنا ہو تو کہا کرو انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے گا تو ہم یہ کر دیں گے. ولبی توفی کافم ثلاثہ میت سنین, و اصحاب کاف, اپنے غار میں تین صدیاں اور نو سال غار میں سوتے رہے. اللہ ہے, ہاں. اور پھر اللہ نے انہیں بیدار کیا, پھر انہوں نے بیدار کیا. قل اللہ اعلم بما لبثوا لو غیب السماوات والارض, پھر آگے واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک, یہاں آداب تبلیغ بتائے, تبلیغ کے طریقہ بتایا. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم, پھر آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. صحابہ کی عظمت کا تذکرہ ہے, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے پاس مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے, انہی کا تذکرہ فرمایا جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ بھی اپنے آپ کو انہی کے ساتھ جڑے رکھیں. ولا تطیع من اغفلنا, کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کو دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے, اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. وقل الحق من ربکم, کہہ دو حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. آگے پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا, اللہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا, جنت کے بانا خانے عطا فرمائے گا. وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما, یہاں دو اشخاص کا تذکرہ ہے, ایک کو اللہ نے دنیا کی خوشحالی دی لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھا, دوسرا بظاہر کم وسائل پہ زندگی گزار رہا تھا لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس موجود تھی. جو خوشحال تھا اس کے اندر تکبر اور وہ اترا رہا تھا اللہ کی نعمتوں پر, اللہ نے اسے اس نعمتوں میں رکھ کے بھی ہلاک کر دیا, اس تکبر کی سزا دنیا کے اندر دی, اس کی ساری پونجی بھی ضائع ہو گئی. اور یہ شخص جو اللہ کا فرما بردار تھا, دنیا کے لحاظ سے قناعت پسند تھا, بڑا مطمئن تھا کہ اللہ رب العزت کل مجھے جنت میں وہ کچھ دے گا جو دنیا سے بلا بدرجہ بہتر ہوگا. آگے اللہ رب العزت نے وضرب لهم مثل الحیات الدنیا, دنیا کی فنا اور آخرت کی بقا کا تذکرہ فرمایا. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا كما انزلناه, اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کرو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, اسے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا, پھر وہ ایسا ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں. اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. جیسے زمین پر سبزہ ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پروان چڑھتا ہے, پھر کٹ جاتی ہے, پھر نام و نشان مٹ جاتا ہے, انسان بھی بچہ جوان بڑھاپا پھر ختم ہو جاتا ہے, پھر کوئی پوچھتا بھی کوئی نہیں. وقت تک قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, پھر لوگ قرآن خوانیاں کرنا بھی بھول جاتے ہیں. ہاں, کوئی نہیں پوچھتا بھائی, اسے پھر کوئی نہیں پوچھتا. فرمایا اسی طرح دنیا کا یہ نظام چلتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات دنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نوکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بہتر ہیں۔ امید رکھو اولاد سے نہیں، مال سے نہیں، اپنی نیکیوں سے امید رکھو، یہ تمہیں کام آئیں گے آخرت کے اندر۔ اس کا تذکرہ فرمایا، وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ، اللہ نے آخرت کا ایک منظر کشی فرمائی ہے، اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے وہ کھلی پڑی ہے، اور ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے ایک ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو تمہارے رب کے سامنے صف بنا کر پیش کیا جائے گا، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے، سب تمہیں قبروں سے اٹھ کر اکیلے اکیلے آؤ گے جیسے اماں کے پیٹ سے تم اکیلے دنیا میں آئے تھے، اسی کا تذکرہ فرمایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہماری کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارے پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو اس نے ساری دنیا سے اور اماں ابا کی نظروں سے اوجھل ہو کے بھی گناہ کیے تھے وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی، وہ بھی اس کے اندر لکھے ہوں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر وہی شیطان کی سرکشی اور سجدہ نہ کرنا، آدم کا اور آدم کی عظمت کا تذکرہ کہ فرشتوں کا اس کے سامنے سجدہ کرنا، پھر فرمایا شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربی، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اس کا تذکرہ فرمایا، ما اشہدتم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو یہ اس وقت حاضر نہیں تھے، اور اللہ کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا جسے کہیں کہ مددگار نہیں بناتا، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ صرف ان کے خیال میں ان کو پکار رہے ہیں، وہ نہ ان کے پرجار سنتے ہیں نہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب مجرموں کو یقین ہو جائے گا جہنم میں گرنے والے ہیں تو ان کے بچنے کی اور کوئی صورت پھر نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن کے اندر مختلف مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور فرمایا ہم نے جب بھی رسول بھیجے خوشخبریاں دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور کافر تو ناحق طریقے سے جھگڑا ہی کرتے رہتے ہیں، فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بلا بیٹھے، حقیقت یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے، یعنی جب بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مجمع میں کھڑے ہوئے اور دوران مجمع کسی نے سوال کر لیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے نکل گیا زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں، ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی، اس لیے کہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو اپنے نبی کی یہ ادا پسند نہ آئی، چاہت یہ تھی اللہ کی کہ یہ کہتا کہ اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے امتحان میں ڈالا، فرما ایک آدمی ایسا بھی ہے اس زمین پہ رہتا ہے کہ اس کے پاس وہ علم بھی ہے جو آپ کے پاس نہیں، وہ خضر تھے جن کے پاس تکوینی علم تھا، ٹھیک ہے نا، ایک تو شریعت کا علم ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لحاظ سے سب سے بڑے عالم تھے، شریعت کا علم، اور ایک تکوینی علم تھا جو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ ہوا چلا دو، بارش اتنی برسا دو، ٹھیک ہے نا، اور فلاں کی روح قبض کر لو، یہ تکوینی علم ان کے پاس کچھ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا جاؤ اس کے پاس جا کر کچھ سیکھو، اور ان کے پاس کچھ معلومات ہیں، اور پتہ بھی بتا دیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ان کی رہائش گاہ ہے، اور تم اپنے ساتھ مچھلی لے لو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے سمجھو وہیں اس کے رہنے کی جگہ ہیں اور رہائش گاہ ہیں۔ سنجے اپنے خادم لیا، مچھلی کو تھیلے میں ڈالا اور چل پڑے، چلتے چلتے وہاں پہنچے، جب وہاں سے آگے نکلے تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک بھی لگی، اپنے خادم سے کہا وہ مچھلی لاؤ بھائی، کہا وہ مچھلی وہاں جہاں ٹھہرے تھے راستے میں وہ تو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، کہنے لگے وہی تو ہماری جگہ تھی جہاں ہم نے ایک آدمی سے ملنا تھا، وہاں پہنچے اور اس آدمی سے ملاقات کی، اسی کا ذکر فرمایا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اور تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم دیا تھا. قال موسیٰ لتبعک. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا ہم آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, ہاں ہم آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے ساتھ مدرسے میں اپنے ساتھ شریک کر لیں, ہم نے آپ سے تعلیم حاصل کرنی. کہا بھائی شرائط ہیں, شرائط داخلے کے شرائط ہیں, اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جو ہم کریں اس پہ بولو نہیں, جو ہم وہ کریں بولو نہیں, بس دیکھتے رہو, بس دیکھتے رہو, سوال نہیں کرنا, دیکھتے رہو. داخلے کی شرط یہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ کوئی غلط تھوڑی کریں گے مجھے سوال کرنا پڑے, اس لیے کہ اللہ کے پیارے بندے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, کوئی ایسی بات کریں گی نہیں کہ مجھے خواہ مخواہ میں سوال کرنا پڑے. کہا یہ شرط تو منظور ہے, یہ شرط تو منظور ہے, بہت آسان شرط ہے, بس مجھے آپ داخلہ دے دیں. کہا چلو میرے ساتھ. قال موسیٰ لتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پہ صبر نہیں کر سکیں گے, اور جن باتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کوئی بات کا تذکرہ شروع نہ کر دوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں. یہ ایک شرط ہے, خاموش خاموشی سے چلتے رہنا, دیکھتے رہنا. چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے, یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان کے ایک صاحب نے کشتی پہ سوار ہو گئے تو راستے میں کشتی کا ایک پٹا نکال دیا, خضر نے پھٹا نکال دیا. کشتی کے ملا نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا, ان کی نیک سیرتی ان کے چہرے کا نور دیکھ کر, چمک دیکھ کر, نیک سیرت دیکھ کر کرایہ بھی نہیں لیا. لیکن جب کشتی آگے پہنچی تو ایک تختہ نکال دیا. جیسے ہی تختہ نکالا تو موسیٰ علیہ السلام غرق کرنا چاہتے ہو, ہمیں غرق کرنا چاہتے ہو, اس نے احسان کیا اور آپ اس کی کشتی توڑ رہے ہیں. ہاں تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہم نہیں کہتے سوال نہیں کرنا, سوال کر بیٹھے نا, سوال کر بیٹھے. انہوں نے کہا کیا میں نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے بھائی بھول ہو گئی, اس پر میری گرفت نہ کیجئے اور مجھے میرا اخراج نہ کیجئے, ہاں میرا اخراج نہ کیجئے, میرا داخلہ برقرار رکھیے اور مجھے ساتھ رکھیے, میری گرفت نہ کیجئے, میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے. وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے, یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا, بچہ پکڑا, گردن مروڑ دی, گردن الگ اس کا تن الگ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر پھر کہاں خاموش ہوتے ہیں, اس لیے کہ جو علم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شریعت کا تھا اس کے مطابق تو غلط تھا. ہاں جو تکوینی علم حضرت خضر کے پاس تھا ان کا پتہ کوئی نہیں, تو ایک نبی شریعت کے خلاف بظاہر دیگر کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ یہ کیا کر دیے, معصوم بچہ پاک صاف گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہے اسے آپ نے قتل ڈالا, بلا وجہ بلا قصور بے قصور بچے کو قتل کر ڈالا. تو موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے, یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا, ہاں بہت ہی برا کام کیا. تو وہ بولے بھائی پھر وہی بات, فوری برباد. تو انشاءاللہ اس کا سبق آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.